إله الذي لا يبلغ من حطب القائلون ولا يحسين أعماه العادلون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله فوس الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا درود بيجي محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خاتون جنت حضرت فاطمة الزهراء آپ سے ایک طولانی روایت منقول ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو ظاہر ہے اللہ سب کی بھلائی چاہتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رؤوف ہے، مہربان ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے اور اس بندوں سے کوئی گناہ سرزد ہو، وہ اسی دنیا میں ان کے گناہوں کا کفارہ یا اس کے بخشش کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ یہ میں ایک جملہ مجالس میں عرض کرتا رہتا ہوں، بعض الفاظ اللہ تعالی کے شایع نشان نہیں ہوتے لیکن ہمارے پاس اس کا ان کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان الفاظ کو بولنے اور ان کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عام فہم الفاظ اس کے علاوہ ملتے نہیں ہیں، اس لیے میں عرض کرنے لگا ہوں پیشگی معذرت کے بعد کہ اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے، چھوٹا سا بہانہ مل جائے اس کو۔ بندہ سے جب اس دنیا میں گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ کی نوعیت اور اس کی سنگینی کے مطابق اس کی مغفرت اور کفارے کے اسباب اللہ تعالیٰ فراہم فرماتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کفارہ یا ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اسی دنیا میں پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے، مالی پریشانی کے نتیجے میں گناہ بخشے جاتے ہیں، جسمانی امراض کے نتیجے میں انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، حتیٰ بد اخلاق شوہر کے بد اخلاقی کو تحمل کے نتیجے میں اللہ تعالی خاتون کو بخشتا ہے اور بد اخلاق خاتون کے بد اخلاقی کو تحمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے میاں کو بخشتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر بد اخلاق دوست ہو اور انسان اپنے بد اخلاق دوست کے بد اخلاقی کا تحمل کرے، بد اخلاق ہمسایہ ہے اور اس کے اسے برے سلوک کو انسان تحمل کرے، اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے گناہوں کی نوعیت کے مطابق۔ جسمانی امراض کے نتیجے میں خصوصاً جب انسان جزا فضا نہ کرے، حرف شکایت زبان پر نہ کرے، اور اس بیماری کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھ کے اس کو برداشت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتنا مشکل کام ہے۔ امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ میں ایک جملہ ہے، پالنے والے دو نعمتیں تیری میرے پاس ہیں، دو نعمتیں وقتاً فوقت مجھے ملتی رہتی ہیں، بیماری کی صورت میں، صحت کی صورت میں ہے۔ ہاں، میں تیری طرف سے صحت کی نعمت پر تیرا شکر ادا کروں، یا بیماری کی صورت میں جو مجھے نعمت دیتا ہے اس پر میں شکر ادا کروں۔ بیماری کے نتیجے میں انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص صحابی تھے، نابینا ہو گئے تھے زندگی کے آخری ایام میں۔ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، فرزند پیغمبر، میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، علمی مسائل پوچھتا ہوں، پیاس بجھاتا ہوں، لیکن عرصے سے میں آپ کی زیارت سے محروم ہوں، کیونکہ بینائی سے محروم ہوں۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اگر آپ صرف اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر پھیریں گے، خدا میری بینائی لوٹا دے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا معجز نما ہاتھ ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیرا، اس کو بینائی واپس مل گئی۔ امام نے فرمایا، ابو بصیر، اللہ تعالیٰ نے تجھے شفا دی، بینائی تیری لوٹا دی، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا، دو آپشن ہیں، دو۔ تو اگر روز قیامت اور لوگوں کی طرح حساب کتاب کے لیے اپنے پسینے میں، یہاں یہاں تک روایات میں ہے، ہنسلی کی ہڈی تک انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اگر حوصلہ ہے حساب کتاب دینے کا کئی برس، تو یہ بینائی تیرے پاس رہے گی۔ جی، یہ بینائی تیرے پاس رہے گی۔ لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے ہمارے جوار میں اور پڑوس میں تجھے جنت میں مقام ملے، تو تجھے تا حیات یعنی زندگی بھر نابینا رہنا پڑے گا۔ بتاؤ، بینائی چاہیے جس کے نتیجے میں تجھے کئی برس حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، یا ہمارے جوار میں مقام چاہیے، اس کے لیے تجھے تا حیات نابینا رہنا ہوگا۔ حضرت پیغمبر سے ابو حسین عرض کیا، مجھے بینائی نہیں چاہیے، روز قیامت حساب کتاب کے بغیر آپ کے جوار میں مجھے مقام چاہیے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ نابینا، بینائی سے محرومی، اندھا پن، یہ ایک ایسی یعنی آزمائش ہے کہ اس کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی غالباً اسی مناسبت سے کاظمی برادران کی والدہ مرحومہ رضوان اللہ تعالی علیہا ہی کے ایصال ثواب کی مجلس میں، یا کہیں اور عرض چکا ہوں، مجھے بتائیں 20 سال، کتنے سال وہ لازم الفراش تھی۔ دیکھیں، بیک وقت دو نعمتیں، 20 سال تک لازم الفراش، اور ان کی وہ اولاد بھی قابل تحسین ہے کہ جنہوں نے ایک خم اپنے پیشانی پر لائے بغیر زندگی بھر فخر کرتے رہے کہ اللہ نے ہمیں اس ضعیفہ اور معذور ماں کی خدمت کا موقع دیا ہے، وہ بھی اجر پا رہی ہے، گناہ بخشوا رہی ہے، طویل عرصہ کی بیماری کے نتیجے میں۔ یقین ہے مجھے، طویل 20 سال کی آزمائش کے نتیجے میں وہ گناہوں سے پاک ہو گئی ہوگی، اور خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کی جوار میں ان کو مقام مل گیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ یہ جسمانی امراض، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، این ممکن ہے اس دنیا میں یہ کچھ چیزوں کو تم اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہو، لیکن متوجہ نہیں ہو کہ وہ شر لکم، یہ تمہارے لیے وبال جان ہے، عذاب ہے۔ واسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور این ممکن ہے کہ کچھ چیزوں کو تم وہ تمہیں ناگوار گزرے، ناپسندیدہ ہو تمہاری نظر میں، وہ خیر لکم، اسی میں تمہاری مال دنیا. انسان یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر حالت میں اچھی ہے، ہر حالت میں اچھی ہے، کچھ چیزیں ہر حالت میں بری ہے، کچھ چیزیں بعد ایک صورت میں اچھی ہے، ایک صورت میں بری ہے. یہ مال دنیا ایک صورت میں اچھا ہے، ایک صورت میں برا ہے. کس صورت میں مال دنیا اچھا ہے؟ اگر مال دنیا کو کار خیر میں خرچ کرو، یعنی یہ مال دنیا انسان کو جہنم بھی کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور جنت اور بہشت کا راستہ بھی دکھاتا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ایک انصاری آیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ غربت سے تنگ آ گیا ہوں، آج کی زبان میں بے روزگاری سے تنگ آ گیا ہوں، دعا کریں اللہ میری مالی حالت تبدیل کرے، کوئی روزگار لگ جائے، یا اپنی وہ خزانہ غیب سے مجھے کوئی دولت دے دے تاکہ اس پریشانی سے نکل جاؤں. عجیب جواب دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میرا اگر مشورہ مانتے ہو تو اسی غربت اور ناداری پر صبر کرو، اسی میں تمہاری بلائی بھلائی ہے. یہ مال دنیا کو ہضم کرنا اور بچانا یہ بڑا مشکل کام ہے. نہیں یا رسول اللہ، میرا تو بے مالی صبر لبریز ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ میری مالی حالت تبدیل کرے. اللہ کے رسول نے دعا کی، اس کے پاس جیسے میں نے عرض کیا کہ پتہ نہیں خزانے غیب سے کہیں سے کوئی پیسہ آیا، اس سے اس بندے خدا نے بکری خریدی، ایک بکری، بکری نے بچے دیے ڈبل جڑواں، وہ اچھا انہوں نے بھی بچے دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت کم عرصے میں بہت ساری وہ بھیڑ بکریوں کا وہ بندہ مالک بن جاتا ہے. یہ وہ بندہ تھا جو مدینے میں ہر روز بلا نالا مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں نماز جماعت پڑھتا تھا. بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی، ظاہر ہے ان کو بھی ٹائم دینا پڑا، نالے شروع ہو گئے. رسول خدا کی اقتداء میں مسجد النبی میں ایک نماز کا آپ کو 10,000 نمازوں کا اجر ملتا اور ثواب ملتا ہے. وہ ناغے ہو گئے. رسول خدا نے ایک دن جب آیا تو اس سے کہا، دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ مال دنیا بہت خطرناک چیز ہے، تم غریب تھے تو بلا ناغا نماز جماعت میں آتے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد النبی میں یہ تم ناغے کرنے لگے ہو، بہت معذرت کی یا رسول اللہ، بہانے یہ مجبوری ہو گئی، وہ مجبوری ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، یہ سستی نہیں ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے کی طرح ریگولر ہو جاؤں گا. لیکن اتنی وہ رسول کی دعا کا اثر ایسا تھا، وہ بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی. آج تو مدینہ بڑا ہے، پرانے زمانے میں مدینہ بہت چھوٹا ہوتا تھا، مدینہ شہر سے بھیڑ بکریوں کو لے کے باہر نکلنا پڑا اس کو. اس طرح اسلام آباد میں چوری چھپے کوئی رکھتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ گائے بھینس وغیرہ رکھنا اسلام آباد میں منع ہے. کچھ لوگ اثر رسوخ والے جو ہے نا، وہ بڑے لوگوں کو پتہ نہیں دودھ پر پہنچاتے ہوں گے تو ان کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے، ورنہ اصولی طور پر منع ہے. نکل گیا باہر، اب تو مہینوں کے بعد بھی نہیں آتا تھا. آپ کو پتہ ہے اگر کسی کے پاس 121 بھیڑ بکریاں ہو نا، 121 بھیڑ بکریاں، اور وہ آزاد جنگل میں چرتی رہے، ان کی زکات واجب ہوتی ہے. اس طرح گندم کی زکات واجب ہوتی ہے، جو کی زکات واجب ہوتی ہے، سونا چاندی جب سکے کی صورت میں ہو تو زکات واجب ہوتی ہے. اسی طرح بھیڑ بکری جب 121 ہو، اونٹ 5 ہو، گائے بھینس 30 یا 40 ہو، ان میں زکات واجب ہوتی ہے. لوگوں نے رپورٹ دی رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ وہ انصاری جس کو اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے بھیڑ بکریوں کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے اس کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی وہ تعداد کی جس کے ساتھ زکات واجب ہو جاتی ہے اس کو نصاب کہتے ہیں. نصاب اس کی بھیڑ بکریوں کی جو تعداد ہے وہ نصاب کے برابر بھیجتے ہیں، آپ کسی کو بھیجیں کہ وہ زکات ادا کرے؟ ذرا تصور کریں، رسول خدا نے اپنا نمائندہ بھیجا، قرآن کی آیت ہے خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں کے اموال سے صدقہ یعنی زکات وصول کریں تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ ان کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ کرے اور ان سے زکات لے کے فصل علیہم ان کے حق میں آپ دعا بھی کریں، فَإِنَّا صَلَاتَكَ تک سکن اللہ، آپ کی دعا سے ان کو سکون اور قرار آئے گا اگر زکات وصول کر ان کے حق میں آپ دعا کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کریمہ پر عمل کیا، اپنا نمائندہ بھیجا اس آدمی کے پاس کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی دعا کی برکت سے مال و دولت سے نوازا تھا، بھئی تمہاری بھیڑ بکریوں میں مال میں زکات واجب ہو گئی ہے، وہ اصحاب صوفہ بیچارے وہ ایک ایک بوٹی کے لیے ترشتے ہیں، تم وہ زکات کی بھیڑ بکریاں بھیجو تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ صاف انکار، پنجابی میں کہتے ہیں چٹا، صاف انکار کر دیا معذرت کی، یا رسول اللہ نہیں دے سکتا۔ یہ اس قسم کے اموال کے بارے میں ہے کہ جو جن کے اموال میں اللہ اور لوگوں کے حقوق ہوں، وہ خمس کی صورت میں ہو، زکات کی صورت میں ہو، اور بہت کی وجہ سے ان کو ادا نہ کیا ہو، روز قیامت آتش جہنم کا توق ان کو پہنایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا ہذا ما کنزتم، یہ وہی سونا چاندی ہے کہ جس کے تم نے ذخیرہ اندوزی کی تھی اور اس میں سے تم نے لوگوں کا اور خدا کا حق نہیں دیا تھا۔ بعض اوقات یہ اس طرح مال دنیا و مال جان ثابت ہوتا ہے، بعض اوقات جنت کا پیش خیمہ بنتا ہے یہی مال۔ میں نے ہادی ٹی وی چینل پر بھی اس روایت کو بیان کیا تھا، مجالس میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہر سال بیت اللہ کا حج کرتا تھا، ہر سال۔ اچھا، یہ ایک سوال فقہ کی کتابوں میں کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنا واجب حج کر چکا ہے، مستحب حج جا کے حصول ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے آس پاس دوستوں میں عزیزوں میں ضرورت مند ہیں جن کے پاس ابتدائی بنیادی ضروریات زندگی نہیں ہیں، یہ جا کے مستحب حج کرے یا اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے؟ میرے سامنے ایسے ایسے کیس آتے ہیں، طبقاتی تفاوت، کچھ لوگ کروڑوں روپیہ منگنی کی تقریب میں خرچ کر دیتے ہیں، منگنی کی تقریب میں۔ ایسے سادات آپ کے ملک میں موجود ہیں، مجھ سے رابطہ کیا ہے، وہ 60,000 روپیہ اس کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے بیٹی کی رخصتی نہیں کر سکتا، وہ منگنی پر کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا ہے اور اس کے پاس 60,000 نہیں ہے تاکہ مکمل طور پر وہ ولیمہ سب ملا کر ٹوٹل آغا صاحب 60,000 ہو جائے تو ہم اس کو باعزت رخصت کر سکتے ہیں۔ اس کا سوال زیادہ ہے، اس ضرورت مند کو دے یا وہ خصوصا جب ضرورت مند اولاد رسول ہو، وہ کہتے ہیں ضرورت مند کو دینے کا اجر زیادہ ہے۔ یہ شخص ہر سال بیت اللہ کا حج کرتا تھا، امام زین العابدین نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 25 حج کیے پیدل، 460 کلومیٹر ہے مکہ اور مدینے کے درمیان، 460 اس وقت کا راستہ، آج کی طرح کوئی موٹر وے نہیں تھی اس وقت، دشوار گزار راستوں سے چلتے تھے، سواری ہوتی تھی لیکن اس کو پر سوار نہیں ہوتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے فرزند پیغمبر سواری ساتھ ساتھ جا رہی ہے، آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرماتے تھے سواری پہ سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو مجھے شرم اور حیا محسوس ہوتا۔ 25 حج بھی کیے، مدینے کے 100 خاندانوں کو پالتے تھے، 100 خاندانوں کو پالتے تھے، ساتھ ساتھ پیدل حج بھی کرتے تھے۔ یہ بندے خدا جو ہر سال حج بیت اللہ کرتا تھا، اس سواری جس پر وہ سوار ہو کے جاتا تھا وہ مر گئی، وہ کارے تو ہوتی نہیں تھی، گھوڑے، اونٹ، خچر، گدے، یہ چار قسم کی گاڑیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں، جو بھی سواری تھی وہ مر گئی۔ حج کے قریب قریب مثلا ذی‌الحجہ کے مہینے میں وہ پیسہ اپنی جیب میں لے کے وہ مویشی منڈی جہاں پر جانور یا سواریاں بکتی ہیں یہ وہاں جاتا ہے کہ بھائی حج کا سیزن موسم قریب آنے والا ہے، سواری خریدے تاکہ گزشتہ سالوں کی طریقے اس سال بھی حج کی سعادت حاصل کر سکے۔ یہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کوڑا کی ڈھیر ہے اور اس کے اوپر ایک مرغی مری پڑی تھی، مردار مرغی، اور اس کے سامنے ایک برقعہ پوش خاتون آئی اور اس مردی کو اٹھایا اور سائیڈ پہ بیٹھ کے اس کو صاف کرنے لگی، بال نوچنے لگی۔ یہ آگے بڑھا اور اس خاتون سے سوال کیے، بی بی آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ کیا کرنے لگی ہے؟ اس کو صاف کر کے گھر لے جاؤں گی، ہم کھائیں گے۔ بی بی اسلام میں مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ، سورہ بقرہ میں ہے، مردار تمہارے لیے حرام ہے، خون حرام ہے، یہ خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے۔ کہا یہ مسئلہ بھی مجھے آتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی مجھے آتا ہے، جب جان کو خطرہ ہو جان بچانے کے لیے مردار کے گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ اس کا تجسس اور بڑھ گیا، بی بی کیا مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے؟ میں اکثر خطبے میں مجالس میں عرض کرتا ہوں، ائمہ اہل بیت کا شیوہ یہ ہے کہ وہ ضرورت مند کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ گھر پہ آئے گا، دستک دے گا، دست سوال دراز کرے گا، اس کے ہاتھ پر ہم چند سکے رکھ دیں گے، ضرورت مند کو، ضرورت مند کو تلاش کر کے اس کے گھر کے دروازے پر جا کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ یہ شیوہ ہے اہل بیت اطہار۔ کہا کہ میں ایک سیدانی ہوں، میری تین بیٹیاں ہیں، ہمارے فاقوں کا آج تیسرا دن ہے، میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر اس کو صاف کر کے اس کی چند موٹیاں ہم نے نہ کھائی میری زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہوگا اور میری بیٹیوں کی زندگی کو بھی خطرہ ہوگا، البتہ پیٹ بھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، دو چار موٹیاں کی جس سے رمق حیات بچ جائے، ہاں مرنے کا خطرہ تل جائے۔ جب یہ سنا جتنے پیسے حج کے لیے سواری کی خریداری کے لیے جیب میں یا پتن ایک بریف کیس میں لے کے گیا تھا، وہ ساری رقم اس کی سواری کی خریداری کی اس سیدانی کے حوالے کر دیا۔ کہا بھائی یہی حج ہے، ناغا ہوتا ہے اس سال تو ہو جائے، ناغا ہو گیا، حسرت اس کے دل میں رہ گئی، میں ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جاتا تھا، عمرے بھی کرتا ہے، اس دوران مکہ میں بھی بزرگ ہستیوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ابو طالب کی، عبد المطلب کی، اور اسی طرح وہ حضرت خدیجہ الکبرا کی، رسول خدا کے فرزندوں کی، مدینہ میں چھ معصومین کی، ان سب سعادتوں سے محروم ہو گیا، اس کے دل میں حسرت رہ گئی۔ حج کا سیزن ختم ہوا، حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ اچھا مستحب ہے کہ جب کوئی حاجی آئے تو آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں، ملنے کے اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جب حاجیوں سے ملنے گیا تو حاجیوں نے بالکل اس کے توقع کے خلاف عجیب اپنے تاثرات اور مشاہدات بیان کیے۔ کس نے کہا ہم نے آپ کو منا میں دیکھا تھا، کسی نے کہا ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا تھا، کسی نے کہا ہم نے آپ کو بیت الحرام میں اور بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا ہم نے آپ کو جنت البقیع میں دیکھا ہے، یہ کیا ہو گیا، ان کو خواب میں نظر آیا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ روایت کہتی ہے اصل راز یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے دیکھا کہ اس نے حج کی سواری کی رقم اس ضرورت مند سیدانی کو دے دی ہے، اللہ نے اس کے ہم شکل فرشتے کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ قیامت تک ہر سال اس کی طرف سے جا کے حج بیت اللہ کرو۔ دیکھا آپ نے دو قسم کا مال دنیا ہے، ایک وہ مال دنیا ہے جس میں زکات واجب ہوتی ہے، رسول خدا کا نمائندہ کو صاف جواب دے دیتا ہے، معذرت کرتا ہے، ایک وہ مال ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ اس کے لیے فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کی نیابت میں حج بیت اللہ کرنے کا پابند اور مامور ہوتا ہے. ایک مرتبہ محمد و آل محمد بدر بھیجے ناگوار مصیبت آزمائش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ روز قیامت جب اس کی بارگاہ میں پیش ہو گناہوں سے پاک پیش ہو. وہ لٹ بھی ہے وعسا ان تکرہوا شیئا، یہ 20 سال کی معذوری اور لازم الفراش ہونا بظاہر ایک ناگوار ہے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دونوں چیزیں اگر یہ دنیا کی آزمائشیں گناہوں کے کفارہ بخشش کے لیے کافی نہ ہو تو پھر جان کنی کے موقع پر اللہ اسرائیل سے کہتا ہے کہ تھوڑا سا میرے بندے پر تشدد کرو، میں چاہتا ہوں اس تشدد کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو بخشوں. پھر بھی بچتے ہیں فشار قبر، زغتۃ القبر، روایات میں عربی میں زغتۃ القبر، واد عین اور توین، یہ دیوار دیوار سے ملتی ہے اور میت کو یوں دباتی ہے یا دبوچتی ہے، اس کو فشار قبر کہتے ہیں. جی اس کے نتیجے میں بندے کے گناہ بخشے جاتے ہیں. پھر بھی بچے عالم برزخ میں اس پر ہلکا پھلکا عقاب عذاب دیا جاتا ہے تاکہ اس عذاب کے نتیجے میں روز قیامت خدا کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک اٹھے. پھر معصوم فرماتے ہیں پھر بھی بچے ہم اہل بیت کی شفاعت اس کے انتظار میں ہوتی ہے روز قیامت، اس کی انتظار کی امید میں بیٹھے. درود بھیجی محمد و آل محمد. میں جیسے ہی بیٹھا ہوں یہ بزرگوں نے فرمائش کی تھی آج صلوات کے بارے میں آپ گفتگو کریں، میرے خیال میں کسی مجلس میں انہوں نے وہ روایت سنی ہے جو جس کے راوی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میں جلدی جلدی یہ طولانی روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ عبادت کہ جس کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 سیکنڈ لگتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کتنا ارزندہ قیمتی اور با ارزش عبادت ہے، کیا وزن اور قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کتنے منٹ لگتے ہیں؟ بہت ترتیل کے ساتھ سکون کے ساتھ بھی آپ درود بھیجیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. گھڑی دیکھ لیں 6 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے ہو. رسول امیر مولی فرماتے ہیں حکمت اور رسول خدا نے مجھ سے فرمایا اللہ ابشرک یا علی میں تمہیں ایک بشارت نہ دوں؟ اور تمہیں نے عرض کیا بلا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور سنائیے بشارت دیں. فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ تُبَاشِرُنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی بشارت دیتے رہتے ہیں. فرمایا رسول خدا نے اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ذہن میں بٹھا لیں اس روایت کو، دوستوں کو بھی سنا، یہ مستند روایت ہے. اگر آپ رمضان اور مبارک میں کہیں گے رسول خدا نے فرمایا اور یہ متن اپنے دوستوں کو سنائے آپ کو روزہ باطل نہیں ہوگا. رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں اگر خدا رسول امام کی طرف کوئی غلط نسبت دے دے رسول خدا نے فرمایا وہ رسول خدا کا فرمان نہ ہو، امیر المومنین نے فرمایا، خاتون جنت نے فرمایا وہ ان کا فرمان نہ ہو، روزہ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے. آپ تسلی سے رمضان مبارک میں کہیں رسول خدا نے فرمایا اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب علی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے عجیب خبر دی ہے. یا رسول ما اخبرک یا رسول اللہ، وہ کیا خبر تھی؟ فرمایا جبریل نے یہ خبر دی ہے، من صلی علی ثم اتبع بالصلاه علی اهل بیتی، جو مجھ پر درود بھیجے اور میرے نام لے کے وہیں رک نہ جائے جیسا آج کل کر رہے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم، یہ تمام مسلمانوں کا، ہم صرف اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتے ہیں، اہل سنت برادران کما صلیت وبارکت، نماز جنازہ میں ہم یہی درود بھیجتے ہیں، بھئی نماز کے اندر محمد کے ساتھ آپ پر درود بھیجنے کا خدا کی طرف سے حکم ہے، اور اگر درود نہیں بھیجے گا محمد اور آپ دونوں پر آپ کی نماز باطل ہوتی ہے، پھر جب چینل پر آتے ہو تو وہاں محمد کا نام لے کے، صرف محمد کا نام لیتے ہو، آل کا نام بڑی پابندی کے ساتھ حذف کر دیتے ہو، گناہ ہے یہ، روکا ہے رسول خدا نے، روکا ہے، رسول جس کام سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، رسول خدا نے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ بترا، دیکھو جب بھی درود بھیجنا ہو میرا نام سن کے یا پڑھ کے ناقص درود نہ بھیجا کرو، یا رسول اللہ ناقص درود کیا ہے؟ فرمایا ان تقولوا اللهم صل علی محمد وتمسکوا، درود بھیجتے وقت میرا نام لو اور تم سکیو وہی پر رک جاؤ، آگے میرے آل کا نام نہ لو، پھر کیا پڑھے؟ قولو، یہ سوائط محرقہ میں بھی ہے، قولو اللہم صل علی محمد و آل محمد، نماز کا تشہد ہو یا مجلس میں درود بھیجنا چاہو یا اکیلے بیٹھے ہو اور میرا نام لیتے ہو تو درود اس طرح بھیجا کرو، اللہم صل علی محمد و آل محمد، جو اس طرح درود بھیجے فتحت له ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس درود بھیجنے والے مومن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وسلط سبعین مرتن، اللہ کے فرشتے اس مومن پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں جس نے ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا ہو، وہ یقول اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تعالی ان فرشتوں سے فرماتا ہے جنہوں نے 70 مرتبہ درود بھیجا ہوتا ہے، یا ملائکتی انتم تصلون علیہ 70 مرتان، تم نے میرے حبیب اور اس کی آل پر کاظمی صاحب کے بیسمنٹ پہ بیٹھ کے 70 مرتبہ درود بھیجا ہے، خدا فرماتا ہے وانا اصلی علیہ 700 مرہ، میں خدا اس درود بھیجنے والے پر 700 مرتبہ درود بھیجتا ہوں، اس خوش قسمت پر کی جو میرے حبیب اور اس کی آل پر درود بھیجے، یہ آگے اس کے بعد فرمایا وتنماث عنه الذنوب كما ينماث الورق من الشجر، اور درود بھیجنے والے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزان میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ایک عمل جس کی یہ فضیلت ہے نا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک عمل آپ انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس عمل کو انجام دینے کے بعد آپ خود مختار ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اس کا مقررہ ثواب جس کو چاہیں آپ دے سکتے ہیں، جی ہم سب مل کے 3 دفعہ درود بھیجیں گے اور اس کا ثواب اس سیدانی مرحومہ کی روح کے لیے ہدیہ کریں گے، باواز بلند 3 مرتبہ صلوات بھیجیں گے، فضیلت ہے جو محمد اور آل دونوں پر درود بھیجے، ومن صلی علیہ، یہ بھی روایت ابھی جاری ہے، جو مجھ پر درود بھیجے ولم یتبع الصلاۃ علی اہل بیتی، لیکن میری آل پر درود نہ بھیجے، جیسے آپ سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ اور مکہ کی طرح دیوار پر سرخ مارکر سے لکھا ہوا ہوتا صلوا علی النبی، من نبی پر درود بھیجو، آگے ایک لفظ اور لکھو تو کیا ہوگا، وآلہ، کیونکہ رسول نے آل کو حذف کرنے سے منع فرمایا ہے، رسول کی مخالفت کرنا حرام ہے، اور جو آل کا نام نہ لے اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ حالت بینہا و بین السماء سبعون حجابا، اس دعا اور آسمان کے درمیان 70 حجاب، پردے اور رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جب تک یہ بندے خدا میرے حبیب کے ساتھ اس کے آل کا نام لے کے درود نہ بھیجے، اس کی کسی عبادت اور دعا کو میری بارگاہ میں لے کے نہیں آنا۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا فرمان ہے قرآن کی سب سے زیادہ حوصلہ افزا آیت یہ جس کی میں نے خطبہ کے آخر میں تلاوت کی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کی صورت میں انسان وہ کام کرے جس کے نتیجے میں اس نے بخشنے کا وعدہ فرمایا، محمد اور آل محمد کو درود کے نتیجے میں اس نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ صف ادا کے اوپر بیٹھ کے، یہ کل میں نے جمعہ کے دن امام رضا کی ولادت کے مناسبت سے یہ روایت سنائی تھی، امام نے فرمایا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو آدمی من تذکر مصابنا وابقا وبقا او ابقا، جو ہمارے مصائب بیان کرے، مصائب بیان کر کے روئے اور رلائے، اس دن یہ اشکبار نہیں ہوگا، یہ نہیں روئے گا جب سارے لوگ رو رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن سب لوگ رو رہے ہوں گے ماں سوائے اس خوش قسمت کے جو دنیا میں اہل بیت کے مسائل کو یاد کر کے روتا رہا ہو۔ فرمایا اس وقت یہ بندہ یہ اشکبار نہیں ہوگا، اشکبار نہیں ہوگا۔ عجیب روایات ہے، مراجع نے، مجتہدین نے اپنی کتابوں کو اس واقعے کو لکھا ہے، اس واقعے کو صادق آل محمد کے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ سنت معصوم ہے، رسول نے یہ عمل اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے، جو آج ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں صادق آل محمد نے یہ کر کے دکھایا ہے، امام زین العابدین میں دربار یزید میں یہ کام کر کے دکھایا ہے، اور امام رضا نے بھی اپنے گھر میں مجلس برپا کر کے شاعران اہل بیت کا کلام سن کے اس سنت کو زندہ کیا۔ امام کے پاس جعفر بن عفان آیا، جعفر بن عفان پوچھا مولا نے سنا ہے میں نے شاعر ہے، ہاں قصیدے لکھتا ہے اور نوحے لکھتا ہے، مرثیے لکھتا ہے، ہاں فرزند پیغمبر، میرے باپ بھی شاعر تھا الحمدللہ، میں بھی شعر و شاعری کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا ہاں اہل بیت کا کوئی کلام سناؤ، کوئی قصیدہ سناؤ، کوئی مجلس کا اہتمام کیا، پردہ بھی دم کیا، پردے کے پیچھے مخدرات کو بٹھایا، خود اور آپ کے اصحاب اور شاعر اہل بیت پردے کے اس طرف تقریباً کوئی پونے صفحہ پر مشتمل کلام اس نے سنایا، امام نے بھی گریہ کیا، مخدرات نے پردے کے پیچھے سب نے گریہ کیا، اس کے بعد امام نے اس مجلس کا جو احوال تھے ان کو بیان کیا، قسم کھا کے فرمایا واللہ یا جعفر، شاعر کا نام جعفر تھا، جعفر خدا کی قسم لقد شہدت الملائکہ دعاؤنا، تمہیں تو یہاں صرف انسان نظر آ رہے ہیں، میں نے دیکھا آسمان کے فرشتے بھی صف ادا پر بیٹھے ہوئے تھے، وَبَقُوا كَمَا بَقَيْنَا أَوْ أَكْثَر، جتنا ہم روئے بلکہ اس سے بھی زیادہ میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان کے فرشتے رو رہے تھے آگے، ہاں وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ جَمِيعًا، تیرے اس کلام کے نتیجے میں، رونے اور رلانے کے نتیجے میں خدا نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، وَأَوْجَبَ اللَّهُ لَكَ الْجَنَّةَ أَسَّاعًا، ابھی تجھے خدا نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ شیخ جعفر سشتری اپنے دور کے بڑے باعمل خطیب تھے، اپنے دور میں عاشور کے دن کربلا میں جو سب سے بڑی مجلس ہوتی تھی اسے وہی خطاب کرتے تھے، شیخ جعفر سشتری، الخصائص الحسینیہ، الخصائص الزینبیہ، یہ ان کی کتابیں ہیں، اردو میں ان کا ترجمہ بھی ہوا ہوا یہ کہتے میں شب عاشور سوچ رہا تھا کہ میں کل کی بڑی مجلس میں کس کے مصائب پڑھوں، دنیا بھر سے عراق بھر سے آتے ہیں عزادار، علمدار حسین کے پڑھوں، اور شکل پیغمبر کے پڑھوں، قاسم کے، اصغر کے، خود سید الشہداء کے، میں کوئی فرض فیصلہ نہیں کر سکا، ایک سے ایک مصیبت عظیم و دل خراش ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، سو گیا، خواب میں میں نے خاتون جنت کو دیکھا، فرما رہی تھی شیخ جعفر تو نے اگر مجھے خوش کرنا ہے نا کسی کی شہادت مت پڑھو، میرے بیٹے کے آخری ودا کے مسائل، کس طرح ودا کیا، تین دفعہ ودا کیا ہے میرے مولوی نے، میری دفعہ ودا کر کے گئے گئے جہاد کر کے واپس آئے، دوسری دفعہ ودا کر کے گئے جہاد کر کے واپس آئے، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، میرے بابا میرے پاس آئے خدا حافظی کے لیے، میں نے دیکھا میرے بابے کا بدن سر سے لے کر خون میں بھیگا ہوا تھا، اور جب بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے بدن پر موجود تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے زخموں سے خون کے فوارے چھوٹے تھے، وہ دل خراش آخری سلام کے جملے، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ علیکم من السلام، سب کو رخصت کر کے دو جناب پر سوار ہوئے، اداداروں جب پہلی دفعہ ایک اشارہ کیا تھا دو جناب چل پڑا تھا، دوسری دفعہ بھی، لیکن جب تیسری دفعہ چلانا چاہتے ہیں وہ اپنا قدم نہیں اٹھا تھا، ایک مرتبہ آپ کی نظر پڑی وہ سونے پہ سونے کی آدھی معصومہ، گھوڑوں کے قدم قدموں سے لپٹی ہے، فرماتی ہے اب اتا استسلمت للموت، بابا آپ خود چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں، فرماتے ہیں کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، بیٹی جس کا دنیا میں کوئی ناصر مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف ہی جاتا ہے، اذن ردنا الى مدینہ جدنا، عجیب معصومانہ فرمائش کی، بابا پھر ہمیں پہلے نانے کا مدینہ پہنچائیے، اس کے بعد بے شک موت کے استقبال کے لیے جائے، وہ مرثیہ پڑھا امام نے، سیطول بعدی یا سکینت فعلمی من کل بکاؤ ادھر حمام دہانی، بیٹی سکینہ ابھی نہ رو، لا تو حقی قلبی بدمی کی حسرتن، اپنے ان گریوں سے بابا کے جگر کو کباب نہ کر، فَإِذَا قُتِلْتُ فَأَنْتِ أَوْلَى بِالَّتِي، آج اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا شہید کر دیا جاؤں گا، سب سے زیادہ مجھ پر رینوں کی حقدار تو ہے، عزادارو تین یا چار جملے اس معصومہ کے ہیں کربلا کے واقعے میں، یہی ہمیں قیامت تک رولانے کے لیے کافی ہے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جب امام کا ذوالجناح امام کی زندگی سے مایوس ہوا، اپنے پیشانی کو امام کے خون نہ حق سے رنگین کیا اور کی مگاہ کی طرف آیا، امام زمان نے زیارت ناحیہ میں منظر پیش کیا ہے، فلما رأینا جوادہ مخضیہ، جب بیویوں نے دیکھا یہ ذوالجناح کی مگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے، زین ایک طرف کو ڈھلی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے، خرجن من الخدود کے منہ سے باہر نکل آئی، علی الخدود الاعتماد، بیبیاں اپنے رخساروں پر تماچے مار رہی تھی، آدھی تنادی وا ابا، کوئی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، وہ آدھی تنادی وا اخا، جناب سکینہ آگے بڑھی اور دلجنا کے لگام کو ہاتھ میں لے کے ایک سوال کیا دلجنا سے، یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے اسم وفادار، تجھے خبر ہے میرے بابا تین دن کے پیاسے تھے، سقیہ ابھی ہم قتل عطشانا، یہ بتا دے ان اشتیا نے وقت آخر میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی پلایا یا پیاسے شہید کر دیے گئے، ويا فاطر السماوات والارض بحق فاطمه ويا مصل بحق الحسن ويا قديم الاحسان بحق الحسين واولاده المعصومين خدا بحق محمد وعلى محمد جو مؤمنین مؤمنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بحق محمد وعلى محمد بے روزگار مؤمنین کو رزق حلال سے مالا مال فرما مریضوں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح و سالم و نرینا عطا فرما اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید بند کی صحبتوں میں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرمائے خدا بحق محمد و آل محمد وطن حسن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما، آئمار محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، جس سے سیدادی اور مرحومہ کی سال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا، خدایا ان کی گناہ صغیر اور کبیر کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد خصوصاً خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما، ان کے جوار میں مقام عطا فرما، سمندگان کو صبر جمیل اور جزیل عطا فرما، درخواست کروں گا مرحومت کی سال ثواب بلندی درجات کے لیے مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔